الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ یوسف کی آیت 19 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. اس سورہ میں سیدنا یوسف کی جو سرگزشت زیر مطالعہ ہے، اس میں بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا اور باپ کو جا کر یہ بتایا کہ ہم کھیل کود میں لگے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے مقابلے میں دوڑ جیتنے کی کوشش کر رہے تھے کہ پیچھے سے بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا گیا. اپنی بات کو مزید مؤکد کرنے کے لیے وہ ان کا قمیص بھی ساتھ لائے جس پر خون لگا ہوا تھا، اور یہ بتایا کہ یہ وہی یوسف کا خون ہے. اس پر سیدنا یعقوب نے چند جملے کہے، ایک یہ کہ میں جانتا ہوں کہ تم اپنے دل سے ایک بات گھڑ لائے ہو، دوسرے یہ کہ میں نے اب اللہ سے صبر جمیلی کی توفیق مانگی ہے. یہ جس طرح کی بات ہو گئی ہے، اس میں کیا تحقیق کی جائے اور کیا معاملات کو کھوجا کریدا جائے، اس لیے میں اس کو اپنے رب پر چھوڑ رہا ہوں، وہی فیصلہ کرے گا. میرا تمہاری ان باتوں کے مقابلے میں اسی پر بھروسہ ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ بندہ اگر اپنے کسی معاملے کو اس طرح کی مظلومیت میں اپنے رب پر چھوڑ دے، تو پھر انفرادی طور پر تو یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض معاملات کا نتیجہ اللہ تعالیٰ قیامت کے لیے مؤخر کر دیتے ہیں، اس لیے کہ انفرادی معاملات میں محشر وہی ہے. دنیا میں بھی کبھی کبھی نتائج نکل آتے ہیں، لیکن اصل نتیجہ وہاں نکلے گا. اس کے بالکل برخلاف قوموں کے معاملات، لیڈروں کے معاملات، وہ برسر زمین طے ہوتے ہیں، اسی دنیا میں طے ہوتے ہیں. وہ جو کچھ کرتے ہیں اس سب کا نتیجہ ان کے بھی سامنے آتا ہے اور ان کی قوموں اور جماعتوں کے سامنے بھی آتا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہی قانون ہے جس کو ہم پوری تاریخ میں اسی طرح روبہ عمل دیکھتے ہیں. چنانچہ انہوں نے معاملہ اپنے رب پر ڈال دیا. اس پر میں نے لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اب یہ عقدہ اسی کی مدد سے کھل سکتا ہے کہ تم نے کیا کیا ہے اور کیا بات بنا کر لے آئے ہو، میں اب اس میں کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ تفویض کا جملہ ہے، یعنی اپنے معاملے کو اپنے پروردگار کے سپرد کر دینے کا. جہاں مقدمہ قائم کرنے کی گنجائش نہ ہو، استدلال بھی بہت مشکل ہو جائے، شواہد کی بحث بھی فیصلہ کن نہ ہو سکتی ہو، معاملات نیتوں اور ارادوں پر پہنچ جائیں، ظالم آخری درجے میں اپنی قوت کے بل بوتے پر جو چاہتے ہوں کر گزرتے ہوں، وہاں یہی صحیح طریقہ ہے کہ آدمی معاملہ اپنے رب پر چھوڑ دے. چھوڑ دیا انہوں نے. اس کے بعد ہے کہ وجات سیارتن فارسلو واردہم فعدلا دلوا. ادھر ایک قافلہ آ گیا، یعنی یہ تو کنویں میں ڈال کے گھر آ گئے اور ادھر ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنا پانی بھرنے والا بھیجا. اس طرح کے کنویں، یہ بھی ضروری نہیں ہوتا تھا کہ زیر زمین پانی کے کنویں ہوں، بلکہ راستوں کے کنارے جہاں سے قافلے گزرتے تھے، ان میں بارش کا پانی بھرا رہتا تھا، کچھ نہ کچھ لوگ استعمال کر لیتے تھے. اسی طرح کا یہ سر راہ کا کنواں تھا. قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا ہے اس سے یہی معلوم ہوتا ہے. تو انہوں نے وہاں آ کے ڈیرہ ڈالا جیسے قافلے ڈالتے ہیں. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسی طرح کی کوئی جگہ تھی جہاں پر لوگ ڈیرے بھی ڈالتے تھے آ کے, قافلے والے رکتے بھی تھے. سر راہ کا کوئی کنواں تھا, وہاں آ کے انہوں نے ڈیرہ ڈالا اور اپنا وارد بھیجا. وہ لوگ جو عربی زبان کے اسالیب بلاغت کے عشاق ہیں اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس جملے میں کیا خوبصورتی ہے. وجات سیارتن فارسلو واردم فادلا دلوا, ادھر ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنا پانی بھرنے والا بھیجا. یہ پانی بھرنے والے کے لیے اصل میں لفظ وارد آیا ہے. میں نے لکھا ہے اس کی اصل معنی تو کسی گھاٹ یا چشمے پر اترنے والے کے ہیں, اسی سے لفظ المورد ہے, یعنی وہ جگہ جہاں لوگ پانی لینے کے لیے آتے ہیں جس کو گھاٹ کہا جاتا ہے. اصل میں لفظ وارد آیا ہے, اس کی اصل معنی تو کسی گھاٹ یا چشمے پر اترنے والے کے ہیں, یہاں وارد کا لفظ ہے. لیکن یہاں یہ اس شخص کے لیے استعمال ہوا ہے جو قافلے والوں کی طرف سے پانی کے انتظام کے لیے مقرر کیے جاتے تھے. یعنی چونکہ وردہ یرت کے فعل کا مطلب ہے گھاٹ پر اترنا اور اس سے اس میں فاعل ہے وارد, تو اس کا مطلب ہوا گھاٹ پر اترنے والا. تو اب گھاٹ سے تجرید ہو گئی اور ہر وہ شخص جو قافلے کے آگے پانی کا بندوبست کرے وہ وارد کہلانے لگا. تو اس طرح کے معاملات زبان میں ہوتے ہیں اور الفاظ میں نئے نئے معنی پیدا ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں یہ اس شخص کے لیے استعمال ہوا ہے جو قافلے والوں کی طرف سے پانی کے انتظام کے لیے مقرر کیے جاتے تھے. قافلہ ٹھہرے گا تو ایک دو چار دس لوگ مقرر کر دیے جاتے تھے قافلے کی جو کچھ بھی تعداد تھی اس کے لحاظ سے, کہ وہ نخلستانوں میں اگر قیام کر رہے ہیں یا سرے راہ پڑاؤ ڈال رہے ہیں تو پانی کا بندوبست کریں گے. پانی ظاہر ہے زندگی کی بڑی غیر معمولی ضرورت ہے. بائبل اور تالمود, یہ واقعہ چونکہ بائبل میں بھی بیان ہوا ہے تالمود میں بھی, بائبل اور تالمود دونوں کی روایت ہے کہ یہ قافلہ یعنی یہ جو قافلہ گزرا ہے یہ کہاں سے کہاں جا رہا تھا. تو ان میں یہ صراحت ہے بائبل اور تالمود میں کہ یہ قافلہ جلاد سے مصر جا رہا تھا. جلاد وہی علاقہ ہے جس کو اب شرق اردن کہتے ہیں موجودہ زمانے میں, جس کا دارالسلطنت اس زمانے میں ممفس تھا, جس کے کھنڈر قاہرہ کے جنوب میں 21 کلومیٹر کے فاصلے پر پائے جاتے ہیں. یہ اس علاقے میں سفر کر رہے تھے قافلے والے اور وہاں یہ لوگ ٹھہرے, یعنی شرق اردن سے مصر جا رہے تھے. جلاد سے مصر جا رہا تھا اور مصر کا دارالحکومت اس زمانے میں ممفس تھا. یہ قاہرہ بہت بعد میں بنا ہے, اس زمانے میں ایک دوسرا شہر تھا جس کے کھنڈر اب لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں, اور یہ قاہرہ سے کوئی 21 کلومیٹر کے فاصلے پر شہر ہے, اس کے آثار ہیں, وہاں یہ لوگ جا رہے تھے. ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنا پانی بھرنے والا بھیجا اور اس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا. اسی طرح سے پانی نکالتے تھے, ڈول ڈالتے وقت آدمی نیچے دیکھتا ہے کہ پانی کہاں تک ہے. دیکھا تو نیچے یوسف نظر آ گئے, یہ زیادہ گہرے نہیں ہوتے تھے اس طرح کے کنویں. پھر یوسف کو دیکھا تو پکار اٹھا, خوشخبری ہو, یہ تو ایک لڑکا ہے. یعنی اس نے دائیں بائیں دیکھ کے کہا کہ, اور اس میں بھی دیکھیے کیا الفاظ ہیں, کالا یا بشرا ہاذا غلام, بشارت ہو, خوشخبری ہو, بھائی یہ تو پانی لینے گئے تھے لڑکا ہے. یہ ذہن میں رہے کہ کسی اونٹ کا مل جانا, کسی ایسے نوجوان لڑکے کا مل جانا, یہ اس زمانے میں دولت مل جانا تھا, اس لیے کہ بردہ فروشی بہت عام تھی. تو اگر آپ کو سونا چاندی ملا ہے تو وہ بھی مال ہے, اور اگر آپ کو کوئی گائے بھینس مل گئی ہے تو وہ بھی مال ہے, اور اگر لڑکا مل گیا ہے یا کوئی اور آدمی مل گیا ہے جس کو آپ پکڑ سکتے ہیں تو وہ بھی مال ہے, لوگ بیچ دیتے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو لڑکا ہے. پھر یوسف کو دیکھا تو پکار اٹھا, خوشخبری ہو, یہ تو ایک لڑکا ہے. وَأَسَرُّوهُ بِزَا، چنانچہ انہوں نے اس کو نکالا اور اس کو پونجی سمجھ کر چھپا لیا۔ ظاہر ہے کہ یہ ہمارے لیے تو گویا ایک متاع ہے، بڑی دولت مل گئی ہے، پیسے لے لیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اس کو نکالا اور اس کو پونجی سمجھ کر چھپا لیا۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اس سے خوب واقف تھا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم یوسف کے اس طرح کنویں میں گرا دینے کے بعد بے خبر نہیں ہو گئے تھے، اس کے وہاں ڈال دیے جانے کے بعد اس سے بے تعلق نہیں ہو گئے تھے، اللہ خوب واقف تھا کہ ڈالنے والے کیا کر کے گئے ہیں، وہ بھی براہ راست دیکھا جا رہا تھا، اور اب اس کے بعد یوسف کیا کر رہے ہیں اس پر بھی اللہ ہی نگران تھا۔ اور یہ لوگ اب یوسف کو نکال رہے ہیں تو اس میں سے بھی ایک ایک چیز کو دیکھا جا رہا تھا، اللہ اس سے خوب واقف تھا۔ فرمایا و شرو ہو بے سمن بخشن دراہ مادودہ و کانو فی ہے من الزاہدین۔ یہ نکال کے، قرآن کا عام طریقہ یہ ہے کہ وہ جب کوئی اس طرح کی سرگزشت سناتا ہے تو اس میں بہت سے حصے حذف کر دیتا ہے جو خود کلام سے سمجھے جا سکتے ہیں، یعنی نکالا، بردہ فروشی کا زمانہ تھا، خیال کیا کہ یہ تو ہمیں دولت ہی ملی ہے، اس کو لے کر وہ اپنے قافلے میں مصر جا رہے تھے، وہاں پہنچ گئے۔ جب مصر پہنچ گئے اور اس کو تھوڑی سی قیمت چند درہموں کے عوض بیچ دیا، یعنی کوئی بہت نہیں کمایا اس سے، بلکہ جو پہلا دوسرا گاہک ملا اس نے جو پیشکش کی انہوں نے بیچ دیا۔ اس طرح کے بازار اس زمانے میں شہروں میں ہوتے تھے، یہ خود ہمارے ہاں بھی مسلمانوں کے مختلف شہروں میں رہے ہیں اور ان میں اسی طرح سے بردے کنیزیں بک رہی ہوتی تھیں اور لوگ جا کے خرید لیتے تھے۔ اس کو تھوڑی سی قیمت چند درہموں کے عوض بیچ دیا۔ اب یہ جو کہا کہ تھوڑی سی قیمت، یعنی ظاہر ہے اس میں بڑی بلاغت ہے، دیکھیے خدا کے کام ہے، یعنی کون ہے، پیغمبروں کا فرزند ہے اور یوسف ہے جس کے باپ نے اس کے حسن و جمال، اس کی شخصیت، اس کی وجاہت، اس کے کردار اور اس کے سیرت کی وجہ سے اس سے ایسی محبت کی، اور باپ بھی کون ہے، پیغمبر، کہ اس کے اپنے لڑکے حسد میں مبتلا ہو گئے۔ وہی یوسف، وہی متاع عزیز ایک کنویں میں ڈال دیا گیا ہے، اور اب جنہوں نے اس کو لیا ہے وہ کیا جانے کہ اس کی کیا قدر و قیمت ہے اور یہ کیا شخصیت ہے اور خدا نے اس پر کیا عنایتیں کی ہوئی ہیں۔ انہوں نے یہ خیال کیا کہ بردہ ہے، جیسے بیچے جاتے تھے، جو چار پیسے ملیں لو اور بیچ دو۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی کیا اتنا تردد کرنا ہے، جو چار پیسے ملتے ہیں لیں اور بس فارغ ہوں۔ تو یہی قرآن نے تصویر کھینچ دیا کہ یہی ہوا۔ وہ شرو ہو بے سمن ان بخش ان دراہم مادودہ و کانو فی ہے من الزاہدین، اور اس کو تھوڑی سی قیمت چند درہموں کے عوض بیچ دیا، اور وہ اس کے معاملے میں کوئی رغبت نہیں رکھتے تھے، یعنی ان کا خیال تھا کہ بس کیا ہے، بردہ ہی مل گیا۔ اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی دلچسپی ان چیزوں سے زیادہ تھی جو وہ تجارت کے لیے قافلے میں لے کے آئے تھے، یعنی وہ کوئی بردہ فروش لوگ نہیں تھے عام حالات میں، اصلاً جس طرح کی چیزوں کی تجارت کرتے رہے ہوں گے اسی سے ان کی دلچسپی بھی ہوگی۔ یہ ایک زائد مال ہے، مل گیا، بیچ دیا، جو پیسے مل گئے لے دیا۔ تو اس پر میں نے لکھا ہے کہ انہوں نے جب اس کو پونجی سمجھ کر چھپا لیا، تو یہ چھپا لیا کے الفاظ کیوں آئے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ بے رغبت سے ہے اور چلیے مال مل گیا، لیکن یہ کہ اس کو چھپانے کی کیا وجہ بنی؟ جیسے مل گیا ہے تو لے کے جائیں گے۔ تو اس پر میں نے لکھا ہے کہ اس لیے چھپا لیا کہ گرد و پیش سے آ کر کوئی شخص اس پر اپنا دعویٰ پیش نہ کر دے، یعنی ایک بستیوں کے ذرا قریب ہی، ظاہر ہے کہیں قریب ہی رہتے ہوں گے یہ لوگ، کوئی دو کلو میٹر، چار کلو میٹر کے فاصلے پر، وہاں یہ کھیلنے کودنے کے لیے آئے ہیں، میلوں کا سفر تو نہیں کیا ہوگا، اور یہ قافلے والے بھی جانتے ہوں گے کہ قریب میں بستیاں موجود ہیں، اس میں ایک لڑکا اگر ملا ہے تو اس کو کنویں نے تو پیدا نہیں کر دیا، ظاہر ہے کہ وہ قریب کی کسی جگہ کا ہوگا، تو جب لے لیا تو جن لوگوں نے بھی قافلے میں اس کو اٹھایا ہوگا یہ بھی بہت خوش ہوئے ہیں، جن کو بھیجا تھا انہوں نے آواز لگائی ہے کہ بشارت ہو، خوشخبری ہو، لڑکا ملا ہے، تو اگرچہ کوئی بڑی رغبت تو نہیں رکھتے تھے لیکن پھر بھی پونجی تھی، یعنی پیسے کافی مل ہی جاتے تھے، تو اس لیے ذرا چھپا کے رکھ لیا تاکہ کوئی شخص دعویٰ پیش نہ کرے۔ یہ ہو گیا، جب یہ ہو گیا تو اس کے بعد اب بیچنے کے لیے مصر کے بازار میں پیش کر دیا، اور مصر کے بازار میں قیمت تو لگتی تھی لیکن قیمت بس ایسے ہی لگتی تھی کہ اگر آدمی یہ کہے گا کہ اس کے یہ اوصاف ہیں، یہ صفات ہیں، میں تو اتنے کم میں نہیں بیچتا، تو دو چار دن، دس دن انتظار کرنے سے قیمت بڑھ بھی جاتی تھی، لیکن انہوں نے اس کا خیال نہیں کیا، بس جو ملتا ہے لو اور فارغ ہو۔ تو یہ قرآن نے اس پر جو تبصرہ کیا ہے، وہ کانو فی ہے من الزاہدین، یعنی وہ اس کے معاملے میں کوئی زیادہ رغبت نہیں رکھتے تھے، اس پر میں نے لکھا ہے اس لیے بے رغبت تھے کہ جو کچھ ملا تھا بغیر کسی قیمت کے ملا تھا، خرید کے تو نہیں لائے تھے کہیں سے، لہذا جو خریدار بھی سب سے پہلے سامنے آیا اور اس نے جو کچھ بھی پیش کر دیا اسی پر بیچ کر فارغ ہو گئے۔ یہ اگر دیکھیے تو بالکل ٹھیک اس ذہنیت کی چیز ہے جس میں آدمی کو یا تو چوری کا مال مل جائے یا ویسے ہی سڑک پر پڑی ہوئی کوئی چیز مل جائے، ایسا ہی رجحان ہوتا ہے اس کا کہ یہ کون سا خرید کے لایا ہوں میں، یعنی ایسے مل گیا ہے چلیں جو چار پیسے مل رہے ہیں لو اور فارغ ہو جاؤ، تو یہی کیا انہوں نے۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْر لِامْرَأَتِهِ، مصر کے لوگوں میں سے جس نے اسے خریدا، یعنی مصر کے بازار میں خریدار آتے رہتے تھے، ایسے ہی جیسے بازاروں میں دوسری چیزوں کے خریدار آتے ہیں تو بردہ اور کنیز بھی ایسے ہی بکتے تھے، لوگ آتے تھے، تو جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا، یعنی خرید کے لے جا کے گھر میں بیوی سے کہا یہ کون ہے۔ اس پر حاشیہ ہے، بائبل میں اس شخص کا نام فوتی فار لکھا ہے، ظاہر ہے کہ یہ مصر کی اس وقت کی زبان کا لفظ ہے، بائبل میں اس شخص کا نام فوتی فار لکھا ہے، یہ شاہی جلوداروں کا کوئی بڑا افسر تھا، یعنی وہ لوگ کے جو بادشاہ کے باڈی گارڈ ہوتے تھے، ساتھ چلتے تھے، ان میں بڑے مرتبے کا کوئی افسر تھا۔ آگے قرآن نے اسے عزیز کے لقب سے یاد کیا ہے، آگے عزیز کا لفظ آیا ہے، یہ جس طرح ہمارے ہاں مختلف الفاظ اصطلاح بن جاتے ہیں، فوجی اصطلاحات ہیں، یہ جنرل ہے، یہ لیفٹیننٹ ہے، یہ فلاں ہے، اسی طرح سے ہماری بیوروکریسی میں اصطلاحات ہیں، ہمارے ہاں وکالت کے شعبے میں ہیں، ایسے ہی ہمارے ہاں جو ایوان صدر ہے یا ایوان وزیر اعظم ہے، وہاں کے عہدے داروں کے لیے بھی کچھ خصوصی نام، یہ فلاں ملٹری سیکٹری ہے یا اس طرح کے ہوتے ہیں، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں عزیز کے نام سے کوئی بڑا عہدہ تھا، قرآن نے اسے عزیز کہا ہے، جیسے پرانے زمانے میں ہمیں قیصر کا ایک منصب ملتا ہے، اسی طرح اور چیزیں۔ آگے قرآن نے اسے عزیز کے لقب سے یاد کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے کے مصر میں یہ کوئی خاص منصب تھا جو سلطنت کے عمراء کو دیا جاتا تھا، یعنی جو ملوکیت عام طور پر یا بادشاہت قائم ہوتی ہے، تو جس زمانے میں بادشاہت کو لوگ بہت محبوب رکھتے تھے، یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ لوگوں کی مرضی کے بغیر ہی یہ ہو جاتا تھا، اس زمانے میں جس ضرورت سے ریاست پیدا ہوئی ہے یا سلطنت یا حکومت پیدا ہوئی ہے، اس ضرورت کو لوگ جانتے تھے کہ یہ میں آپ تو پورا نہیں کر سکتے، اب بھی یہی ہے، یعنی اس وقت کیا ہم میں سے کسی شخص کے ذہن میں امنگ پیدا ہوتی ہے کہ سب چھوڑ چھاڑ کے سیاست کریں، تو یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص نے آگے بڑھ کے ذمہ داری لی ہے کہ وہ ہماری حفاظت کر سکتا ہے، ہمیں مجرموں سے پناہ دے سکتا ہے، تو اچھی بات ہے، کرے حکومت، تو یہ پسندیدہ چیز تھی اس زمانے میں، یہ بہت بات کی چیزیں ہیں جو بڑی کنڈمنیشن ہوئی، ورنہ معلوم ہے ہمیں کہ خود بنی اسرائیل نے ایک پیغمبروں کی قیادت میں قائم نظام سے بغاوت کر کے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ہمیں تو ایک بادشاہ چاہیے، اس لیے کہ اس زمانے میں قومیں محبوب رکھتی تھیں اس کو کہ ان کا کوئی شان ہو، شکو ہو، بادشاہ ہو اور وہ ان کے حفاظت کی ذمہ داری دے۔ یہ خیال بھی ہوتا تھا کہ مجرموں سے حقیقت میں بادشاہ لوگ ہی بچا سکتے ہیں، یہ آسان نہیں ہے۔ تو اس کے لحاظ سے جب حکومتیں بنتی تھیں تو ایک شخص تو حکومت نہیں کرے گا، تو اس وجہ سے بہت سی جگہوں کے اوپر زمین ہی تھی جس کی کاشتکاری نے یہ شہر آباد کیے، ملک بنائے، خانہ بدوشی کی زندگی ختم کی۔ تو جاگیردار ہوتے تھے، انہی کے بل پر یہ سب نظام چلتا تھا، اور عام طور پر وہی طریقہ اختیار کیا جاتا تھا جو ہمارے ہاں مغلوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ملک کی زمین ہے وہ سب بادشاہی کی ملکیت سمجھی جاتی تھی، وہ مختلف لوگوں کو دے دی جاتی تھی، بس وہ اس کے مالک نہیں ہیں، ایک طرح سے اس کے معاملات کو دیکھنے والے ہیں، وہ ایک جاگیر ہے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ آگے منتقل بھی ہو جاتی تھی ان کی نسلوں کو، بادشاہ جب چاہتا ان سے لے لیتا تھا۔ ہمارے ہاں عام طور پر انگریزوں کے آنے سے پہلے تعلق دار کی اصطلاح استعمال ہوتی تھی اس کے لیے۔ اس طرح کے لوگ تھے کہ جن کے پاس بڑی بڑی بادشاہ کی دی ہوئی جاگیریں بھی ہوتی تھیں، اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ کسی علاقے میں یہ جاگیریں پہلے سے موجود ہیں، کوئی نیا خاندان آیا تو پہلے سے عمراء ہیں، تو ان عمراء کے ذریعے سے نظم چلایا جاتا تھا۔ اب بھی آپ ایک بیوروکریسی بناتے ہیں نا، اس کے بغیر تو نہیں چلایا جا سکتا، لیکن یہ اب دوسرے اصولوں پر بنتی ہے۔ تو اس زمانے میں عمراء یہ کام کرتے تھے۔ یہ ذہن میں ہوگا کہ جو 1215 کا میگنا کارٹا ہے، جس کو انسانی حقوق کی اولین دستاویز کہا جاتا ہے، اور جس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بیسک ہیومن رائٹس کا تصور بھی اس سے لوگوں میں عام ہوا یا حقیقی معنی میں اس کی پیدا ہوئی، اور اسی کے بطن سے جمہوریت برآمد ہوئی ہے، یعنی موجودہ زمانے کی جمہوریت۔ اور یہ معاملہ چونکہ عمراء کے اور بادشاہ کے درمیان ہوا تھا، کوئی عوام وہاں زیر بحث نہیں تھے، تاہم اگر اس کی آپ مختلف شکوں کو پڑھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو اس سے بادشاہ کے اختیارات کم ہوئے، دوسرے یہ کہ پارلیمنٹ جو عمراء کا ادارہ تھا، اس زمانے میں تو دارالعمراء یا ہاؤس آف لارڈز ہی ہوتا تھا، تو اس کی طرف منتقل ہوئے، اور پھر اس کے ساتھ کچھ قوانین کی پابندی لازم ہو گئی، یعنی بادشاہ نے سزا دینی ہے، فیصلہ کرنا ہے، کسی امیر کو معزول کرنا ہے، تو کچھ قانون کی ایک درجے میں حکمرانی، وہ بڑی ابتدائی سی چیزیں ہیں، لیکن وہ بھی انسانیت کے لیے ایک بڑا غیر معمولی قدم بن گیا۔ تو یہ عمراء تھے جن کے ذریعے سے سلطنت کا نظام چلایا جاتا تھا۔ انہی عمراء میں سے کوئی بڑا منصب تھا جو اس شخص کو حاصل تھا، اور اس منصب کے لیے وہاں جو لفظ استعمال ہوتا تھا وہ عزیز کا لفظ تھا۔ مصر کے لوگوں میں سے جس نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا، یعنی یہ تو اس شخص کا تعارف ہوا۔ اب بیوی، میں نے لکھا ہے کہ اس کا نام تالمود میں زلیخہ لکھا ہے، ہمارے ہاں اس کا جو تلفظ رائج ہو گیا وہ زلیخہ ہے، یہ لوگوں نے اردو میں لکھا ہوا پڑھ لیا ہے، اصل تلفظ زلیخہ ہی ہے اور تالمود میں یہ زلیخہ ہی آیا ہے۔ اس کا نام تالمود میں زلیخہ لکھا ہے، اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو خاطر سے رکھنا، یعنی خرید کے جب گھر لے گیا تو بیوی کو اس نے کہا کہ اس کو خاطر سے رکھنا، یعنی اس کا خیال رکھنا جیسے ہم کہتے ہیں۔ اس کے لیے بھی کیا عربی ہے، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه، اس کا ذرا خیال رکھنا، اس کے معاملات کو اچھے طریقے سے کرنا۔ عسى ان ينفعنا ونتخذه ولدا، امید ہے کہ ہم کو نفع پہنچائے، یعنی ظاہر ہے کہ یہ غلام بعض اوقات اپنے آقا کے حسن سلوک کی وجہ سے بڑے وفادار ہو جاتے تھے، معاملات کو دیکھتے تھے، بلکہ بعض اوقات اس زمانے کی تاریخ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑی بڑی ذمہ داریوں پر فائز کر دیے جاتے تھے، اور اولاد سے بھی زیادہ بعض موقعوں پر وفاداری کا اظہار کرتے تھے۔ اس طرح کے محلات میں اور بڑے لوگوں کے یہاں سازشیں بھی ہوتی رہتی ہیں، اس لیے کہ دولت ہے، مال ہے، یہ چیزیں ہیں، تو اس میں وفادار غلام بعض اوقات بیوی اور اولاد سے بھی بچانے کا فریضہ انجام دیتے تھے، تو بڑے محبوب سمجھے جاتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اسا ینفع نا، امید ہے کہ ہم کو نفع پہنچائے، یعنی مجھے اس کی پیشانی پر اچھے آثار نظر آ رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ نافع ہوگا، ابھی تو لڑکا ہے، ذرا بڑا ہوگا تو نافع ہوگا. اس میں وفاداری کے آثار نظر آتے ہیں، ذمہ داری کا احساس نظر آتا ہے، نفع پہنچائے. او نتخذ ولدا، یا ہم ہو سکتا ہے کہ اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں، یعنی اس کو متمنا کر لیں، اپنا بیٹا بنا لیں. اس پر میں لکھا ہے کہ اس سے واضح ہے کہ حضرت یوسف کو دیکھتے ہی اس نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی غلام نہیں ہے، یعنی یہ ادھر ادھر سے بکتا ہوا غلام نہیں آیا جو برسوں غلامی میں بسر کر چکا ہے، بلکہ شریف خاندان کا لڑکا ہے جو کسی وجہ سے ان بیچنے والوں کے ہاتھ لگ گیا ہے. یعنی یہ اندازہ ہو گیا اس کو، ظاہر ہے کہ بچے کو دیکھ کر، اس کا لباس، اس کا اسلوب، بات کرنے کا طریقہ. مزید یہ کہ اس وقت تک وہ غالباً بے اولاد تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ یہ لڑکا اس کی امیدوں پر پورا اترا تو وہ اسے متمنا کر لے گا، بیٹا بنا لے گا، اس کو اپنا لپالک بنا لے گا. تو یہ اس نے اپنی بیوی سے اپنے خیال کا اظہار کیا. کذالک و کذالک مکننا لیوسف فی الارض، اس طرح یوسف کو ہم نے اس ملک میں جگہ دی. یہ دیکھیے اس جملے کو اب ساتھ ملا کے، کہ جب یہ سب ہو رہا تھا تو ہم دیکھ رہے تھے اوپر، تو فرمایا کہ یہ بندوبست ہم نے کیا، کچھ ایک آدھ دن گزارنا پڑا وہاں کنویں میں، جلد ہی قافلہ آ گیا، زیادہ تکلیف نہیں ہوئی. وہ لے کے پونجی سمجھ کے مصر پہنچ گئے، بازار میں بھی کچھ رسوا زیادہ نہیں ہوئے، بلکہ جلد ہی اچھا خریدار مل گیا. خریدار بھی وہ ملا کہ جو شاہی محل سے متعلق تھا، تو اچھے ماحول میں آ گئے. تو فرمایا کہ اس ملک میں ہم نے اس اہتمام سے، یعنی پہلے دن ہی یہ اہتمام کر دیا، جگہ دی. کیوں؟ وَلَنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. اس میں ایک جملہ حذف کر دیا جو بالکل واضح ہے، اس کو کھول دینا چاہیے. ملک میں جگہ دی اس لیے کہ اسے برگزیدہ کریں، یعنی ہم نے چونکہ اس سے کچھ کام لینے، اس کو کوئی ذمہ داری دینے کا فیصلہ کر لیا تھا. یہ جو اشتباہ ہے یا استفاء ہے یا برگزیدہ کرنا ہے، یہ خاص تعبیر ہے کہ اللہ کسی بندے کو اپنے کسی کام کے لیے خاص کر لے. تو فرمایا کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ اس کو ہم برگزیدہ کریں گے. ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ کوئی ذمہ داری دی جائے گی، اور اس ذمہ داری میں سب سے بڑی ذمہ داری نبوت ہی رہی ہے، تو یہ اسی کی ایک لحاظ سے بشارت بھی ہے. اور اس لیے کہ اسے باتوں کی حقیقت تک پہنچنا سکھائیں. تو یہ دو باتیں یہاں کہیں، ایک لفظوں میں بیان ہوئی اور ایک گویا جملے سے آپ نمایاں ہو رہی ہے. تو میں نے جو حصہ اس کا حذف ہوا ہے اس پر لکھا ہے کہ یہ جملہ معللہ کا معطوف علیہ ہے، جسے غایت وضاحت کی بنا پر اصل میں حذف کر دیا ہے. ابھی کوئی طالب علم پوچھ سکتا ہے کہ یہ کیوں مانا جائے کہ حذف کر دیا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک واو قرآن مجید نے یہاں رکھ دی ہے، جو گویا انگلی اٹھا کے بتا رہی ہے کہ یہ حذف ہو گیا ہے. تو یہ عربی زبان کے وہ اسالیب ہیں جو قرآن کی زبان میں بہت اختیار کیے گئے ہیں. دوسری بات یہ تھی کہ اسے باتوں کی حقیقت تک پہنچنا سکھائیں. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ عام طور پر اس کا ترجمہ لوگ کر دیتے ہیں کہ خواب کی تعبیر بتائیں، وہ اس کا ایک حصہ ہے، یعنی ایک پہلو وہ بھی ہے. یہ ایک بڑی جامع تعبیر ہے، کیونکہ انسان کو اس دنیا میں سب سے بڑھ کر اسی کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ حقیقت تک پہنچنے کی صلاحیت پیدا کرے. یہی بڑے لوگوں سے آپ بات کریں تو ان کا سب سے بڑا شرف یہی ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو ظاہر کے بجائے اس کی حقیقت میں پہنچ کر سیکھ بھی لیتے ہیں اور سکھا بھی دیتے ہیں. تو اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ جو کہا کہ اس کو ہم باتوں کی حقیقت تک پہنچنا سکھائیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بدویت سے نکال کر، دیہاتی زندگی سے آئے تھے، بدویت سے نکال کر مصر جیسے متمدن اور ترقی یافتہ ملک میں جگہ دی. وہاں سے اٹھایا اور اٹھا کر، اس زمانے میں مصر ایسے ہی تھا کہ جیسے کوئی آدمی ہمارے کسی گاؤں سے اٹھا کے امریکہ پہنچا دیا جائے یا برطانیہ پہنچا دیا جائے. یعنی بدویت سے نکال کر مصر جیسے متمدن اور ترقی یافتہ ملک میں جگہ دی، تاکہ باتوں کی تہ تک پہنچ جانے کی جو غیر معمولی صلاحیت اس کے اندر بدیت ہے. صلاحیت تو اندر ہوتی ہے، وہ ظاہر ہے کہ بالقوہ ہوتی ہے، ایک پوٹینشل ہے، وہ نمایاں ہو کر مصر کی بادشاہی کے لیے بھی زمین ہموار کر دے، اور اسے ایک متمدن علاقے میں کار نبوت کے لیے بھی پوری طرح تیار کر دے. یعنی یہ سارا اہتمام ہے اس کی اب حکمت بیان کی ہے کہ بعد میں بھی تو لایا جا سکتا تھا, نہیں ہم نے اس کو اس وقت اٹھا لیا تاکہ ایک لڑکے سے اب وہ جب پورا مرد بنے گا اور ان سب مراحل سے گزرے گا تو اس کی تعلیم تربیت کا بندوبست بھی مصر میں کام کرنے کے شاہین شان ہو جائے. تو یہ ہم نے اس لیے کیا. اب دیکھیے بظاہر ایک نوجوان کو کنویں میں ڈال دیا گیا ہے, بظاہر اس کو بیچ دیا گیا ہے, وہ بردہ ہو گیا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے تھے. یعنی اس سے پیچھے یہ حکمت کار فرما تھی. یہ سرگزشت ابھی جاری ہے. اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر